السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الشاهد بعد تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى آخر الآية. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. آج خطبے کا موضوع ہے دین رحمت. دین اسلام رحمت کا دین ہے. دین اسلام کے ہر پہلو میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں رحمت ہی رحمت ہے. اور دنیا کا واحد دین ہے جس دین کے ہر پہلو میں رحمت ہے، کیونکہ یہ واحد سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. باقی جتنے بھی ادیان موجود ہیں دین اسلام کے علاوہ، لوگوں کے اپنے خود ساختہ دین ہیں، اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور جیسے مخلوق مسکین، حقیر اور فقیر ہے، اس مخلوق کی سوچ اور فکر محدود ہے اور ناقص ہے، تو جو دین یہ مخلوق لے کے آئے گی اس دین میں زحمت ہی زحمت ہے. دین اسلام رحمت کا دین ہے. اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان موجود ہیں، تشریعات موجود ہیں، ان میں زحمت ہی زحمت ہے، وہ زحمت کے ادیان ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام رحمت کا دین ہے، اس کا کیا ثبوت ہے. کئی غیر مسلم یہ تہمت لگاتے کہ دین اسلام دہشت گردی کا دین ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے، اس لیے دین اسلام دہشت گردوں کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین ہے. کہتے ہیں قرآن میں دہشت گردی کی تعلیمات ہیں، نعوذ باللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دہشت گردی سکھا کر گئے ہیں، دہشت گردی کی تعلیمات دے کر گئے ہیں. اور اس طریقے کے اور جو تہمتیں ہیں بغیر بنیاد اور بغیر ثبوت کے، محض بغض و نفرت کی بنیاد پر جو لگائے گئے ہیں دین اسلام پر، آئے دیکھتے ہیں آج کے درس میں دین اسلام رحمت کا دین ہے. اور انشاءاللہ کم سے کم 10 ثبوت بیان کریں گے دین سے مختلف پہلوؤں میں، صرف ایک جزئیے میں نہیں، بلکہ شریعت کے، دین اسلام کے مختلف حصوں میں دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، سیرت میں دیکھیں گے، اور سلف کی زندگی میں بعض مثالیں دیکھیں گے کس طریقے سے دین اسلام جو ہے یہ رحمت کا دین ہے، نہ کہ زحمت کا دین ہے. سب سے پہلے بات کی ابتدا کرتے ہیں ارکان اسلام سے. ارکان اسلام 5 ہیں، اور سب سے پہلی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے وہ توحید کی رحمت ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. ایک رحمت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسری ہے شہادت ان محمد الرسول اللہ. تو اس ترتیب سے چلتے ہیں. توحید میں رحمت ہے، شرک میں زحمت ہے. توحید کا مطلب ہے ایک رب کی عبادت کرنا، ایک سچے رب کی عبادت کرنا. شرک کا مطلب ہے ایک سچے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا عبادت میں. توحید میں آپ ایک رب کو پکارتے ہیں، دل میں اطمینان بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے کہ میرا ایک ہی رب ہے، میرا ایک ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، جو میرے دعا سنتا بھی ہے، میرے پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرمائے گا. لیکن اس کی ضد میں دیکھیں جو شرک کرنے والے ہیں، چاہے دور جاہلیت میں شرک کرنے والے ہوں یا دور حاضر میں شرک کرنے والے ہوں، دور جاہلیت میں کوئی لات کو پکارتا تھا، کوئی عزا کو پکارتا تھا، کوئی حبل کو پکارتا تھا، کوئی منات کو پکارتا تھا، اور کوئی ود، سواء، یغوث، یعوق، نصر، مختلف نام، مختلف معبودات تھے. تو جو لات کو پکارتا تھا اس پہ دل میں حسرت ہوتی، جب اس کی بگڑی نہ بنتی کاش میں حبل کو پکار لیتا، حبر والا کہتا کاش میں منات کو پکار لیتا تو میری بات بن جاتی اور میرا معاملہ سیدھا ہو جاتا. تو دل میں حسرت رہتی ہے. اور دور حاضر میں آپ دیکھیں دربار سجے ہوئے ہیں اور لوگ مختلف ملک، مختلف کونوں میں، کونوں سے آ کے اس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس پیر کو پکارتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں، بکر ذبح ہوتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کام نہیں بنتا، دوسرے کی طرف جانا ہے. دو مہینے کے بعد اگلے پیر کا عرس و میلہ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پر یہی سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر کام نہیں بنتا، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، دسویں کے پاس جاتے ہیں. اور اگر کسی کی کوئی بگڑی بن ہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر وہ شکرانے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں. سبحان اللہ، زحمت ہے. طواف ایک کعبے کا ہوتا ہے، توحید ہے. ایک سے زیادہ جگہ پر طواف کرنا، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، زحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت ہے. تو توحید میں رحمت ہے، توحید عبادت، یہ سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید عبادت میں ہے. دوسرے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہے. اتباع ہم نے ایک ہی رسول کی کرنی ہے. ایک ایسی شخصیت ہے دنیا میں جن کا قول بھی دین ہے، جن کی خاموشی بھی دین ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. سر آنکھوں پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. جو بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ بعض شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور بعض میں موسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں عیسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں ابراہیم علیہ السلام کی، بعض میں کسی اور نبی کی، کتنی مشکل ہو جاتی. تو ایک نبی کی اتباع کرنا، ایک نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا کتنی آسانی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب غور کریں ہماری زندگی پر، اپنا موازنہ بھی کرتے جائیں ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اس حکم کے باوجود بھی کہ ایک نبی کی اتباع کرنی ہے جیسا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے باوجود بھی امت میں گمراہ فرقے موجود ہیں، اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی بھی کی جاتی ہے اور کسی اور بزرگ کی بھی کی جاتی ہے. بلکہ بات یہاں تک معاملہ پہنچا ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ امام کی ایسی تقلید کرنی، اندھی تقلید کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان بھی سامنے آ جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو آگے کر دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. زحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر بعض لوگ تقلید واجب کر دیتے ہیں. برا صغیر والوں پر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے، مصر اور میں رہنے والوں کے لیے امام مالک کی تقلید واجب ہے، جزیر العرب رہنے والے امام حنبل کی تقلید واجب ہے، فلان جگہ پہ امام شافعی کی تقلید واجب ہے، اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچا کہ مسجد حرام میں چار محرابیں تھیں، ایک نہیں، اور چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی مسجد حرام میں، قبلۃ المؤمنین، قبلۃ المسلمین میں، کعبہ کے گرد چار مصلے تھے. پہلے اذان ہوتی تھی، پھر تکبیر ہوتی تھی، ایک مسلک کے لوگ نماز پڑھ لیتے، مسلک حنفی والے پہلے پڑھ لیتے، پھر دوسرے مسلک کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے. چار جو مذاہب موجود ہیں، حنفی یا مالکی یا شافعی اور حنبلیہ، چار ایک ہی جگہ پر اس پاک جگہ میں چار مختلف مصلے تھے اور ایک نماز چار مرتبہ پڑھی جاتی تھی، زحمت ہے کہ نہیں؟ یعنی غور کریں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، بعض اٹھے کھڑے ہو گئے اور بعض لوگ بیٹھے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں، بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ ہمارے مسلک کا امام نہیں ہے، تفرقہ ہو گیا، اجتماعیت ہوگی، نفرت ہوگی، محبت ہوگی، تو زحمت ہے. رحمت کس چیز میں ہے؟ ایک نبی کے اتباع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرے نمبر پہ نماز دیکھتے ہیں، نماز پانچ نمازیں ایک دن میں فرض ہیں، وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. وہ نماز میں کئی رحمت کے پہلو ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں خاص متعدد اوقات میں، مختلف اوقات میں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو صبح و شام مومن جو ہے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور پھر نماز میں دیکھیں کتنی لمبی نمازیں ہیں، بیس بیس رکعت کی نمازیں ہیں، پچاس رکعت کی نمازیں ہیں، فجر کی دو رکعت ہے فرض، دو سنتیں پڑھ لیتے جو کہ فرض نہیں ہے، اس کا اجر اور اس کا مقام حیثیت ایسی ہے گویا کہ سارے کے سارے دنیا جو اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. فجر کی دو سنتیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہے فرض نماز، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ضمانت میں آ گئے ہیں، رحمت ہے. پھر ظہر کی چار فرض ہیں، رحمت ہے، عصر چار ہیں، مغرب کے تین ہیں، عشاء کے چار ہیں، رحمت ہے. اچھا پھر نماز میں، یہ واحد عبادت ہے جس میں خالق مخلوق سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے. اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندوں کے بیچ میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین، نماز کو آدھا آدھا کر دیا ہے. جب میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، نمازی سے گفتگو کرتا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، ہمارا کتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے نماز میں، ہم اپنے آپ سے کوئی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور نماز کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے. تو نماز رحمت ہے. اگر تعلق، اگر نماز نہ ہوتی اپنے رب سے کیا تعلق ہے ہمارا، سبحان اللہ. تو اس دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. تین چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، زکوٰۃ میں رحمت ہے. وہ کیسے؟ نمبر ایک، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. نمبر دو، صرف امیروں پر فرض ہے، اور امیروں میں سے وہ جن کا نصاب مکمل ہو گیا ہے، خاص مقدار میں، خاص اموال میں زکوٰۃ ہے، سب میں نہیں ہے. اور پھر ایک سال بھی گزر چکا ہو، زکوٰۃ المال ذہب والفضہ، سونے چاندی کی زکوٰۃ میں، ریال روپے پیسوں کی زکوٰۃ میں، یہ نہیں کہ ابھی آپ کا نصاب پورا ہوا ابھی سے زکوٰۃ دے دو، نہیں. ایک سال تک اگر اتنی پیسہ آپ کے پاس باقی رہتا ہے تب زکوٰۃ پہ فرض ہو جاتی ہے. اور رحمت کا پہلو کہ کتنے، آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو، دسواں حصہ دے دو، کتنا دے دو، چالیسواں حصہ دینا ہے، یعنی 39 حصے تمہارے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے دینا ہے. اچھا دینا کس کو ہے؟ زیادہ جو مستحق ہیں، آپ کے قریب رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. ان کے علاوہ جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے فرض ہے. تو فرض ساقط ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، یا اس میں ہیلا ہو جاتا ہے کہ اب اپنے پیسے پھر اپنے گھر میں استعمال کریں، تو باقی مسکین جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ میں رحمت ہے. چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ روزہ دیکھ لیں آپ. فرض روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے، رمضان روزہ کے علاوہ نوافل روزے ہیں. بارہ مہینے میں سے صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، باقی 11 مہینے روزہ نہیں رکھنا، فرض نہیں ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر 6 مہینے روزے رکھنے ہوتے، اگر 3 مہینے رکھنے ہوتے، رمضان کے ایک مہینہ مشکل سے پورا کرتے تو 2-3 مہینوں تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ اور پھر کیا 24 گھنٹے روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، صرف دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے، رحمت ہے. حج دیکھ لیں، اب نمبر خود گنتے رہے مجھے پتہ نہیں ہے، حج دیکھ لیں، زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، مال کی طاقت ہو اور جسمانی طاقت، صحت بھی ہو عافیت بھی ہو، اس پر فرض ہے. عورت ہے محرم نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے، بغیر محرم کی عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، رحمت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر عورت پر بغیر محرم کے حج فرض ہوتا تو زحمت ہوتی، عورت کمزور ہے کیسے سفر کرتی، حج بھی فرض ہے محرم بھی نہیں ہے تو کیسے سفر کرتی، کر سکتی ہے؟ کسی اور کے سہارے کرے گی، کوئی اور جتنے قریبی رشتہ دار ہو اگر محارم میں سے نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو پھر تو کوئی بھی مشکل پیش ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت پڑ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استطاعت میں سے عورت کے محرم کو ہونا بھی لازمی ہے. سبحان اللہ. اچھا، حج میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے، کوئی خاص ذکر کرنا ہے، کوئی خاص کتابیں پڑھنی ہے؟ نہیں، علم کی روشنی میں سنت کے مطابق عبادت کرنی، حج کرنا ہے. ساری عبادات جتنی میں نے جن کا ذکر کیا، نماز میں صلوا کما رأیتموني أصلي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا عني مناسككم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے، یہ سنت مطابق حج ہے. اگر ایک اور پہلو دیکھتے، رحمت کر، والدین کے ساتھ حسن سلوکی دیکھ لیں، والدین کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور احسان کے ساتھ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے، اور احسان بلند ترین مرتبہ ہے معاملات میں سے، عبادات میں سے، اور عقائد سب سے جو بلند ترین مرتبہ احسان کا ہے یہ والدین کے لیے ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ان کا مقام بہت بلند ہے. اگر والدین کافر بھی ہوں، مسلمان نہ ہوں، تب بھی ان کا احسان حسن سلوکی کا حق باقی رہتا ہے. سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ کافر قتل کر دو، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، کافر ہیں وہ جانوں کا رب جانے، آپ نے نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے، پیار سے سمجھایا ہے، اگر وہ کافر ہیں، غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کی غلط بات مت مانو، کفر اور شرک و بدعت کی بات مت مانو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی فرم برداری نہیں کی جاتی، یہ قاعدہ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر استاد بھی، امام بھی، عالم بھی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ دے یا حکم دے، وہ بھی نہیں ماننا، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. تو والدین کے حسن سلوکی ہے، رحمت ہے، صلہ رحمی ایک اور رحمت ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور جو ہمارے والدین اور رشتہ دار ہیں وہ ہمارے مرضی کے بھی نہیں ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، جس گھرانے میں چاہا، جس ماں کے پیٹ میں اللہ نے چاہا، وہاں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی ہے. تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، ہماری مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. تو ہم نے ان رشتوں کی قدر کرنی ہے. قدر کیسے کریں گے؟ رشتوں کو توڑ کے قدر کی جائے گی رشتے کی، یا رشتے کو جوڑ کے کی جائے گی؟ اچھا، رشتے کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ ہمیں کیا تعلیمات دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ ہم سے حسن سلوکی کریں، ہمارا احترام کریں، تب ہم بھی کریں. اگر وہ ہمارے کام آئے، ہم بھی ان کے کام آئیں. اگر وہ ہم سے محبت کریں، ہم بھی ان سے محبت کریں. اگر وہ یعنی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے. ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ایک شخص حاضر ہوا، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں وہ رشتے توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں، وہ مجھے دھتکارتے ہیں میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں، تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو ایسا ہی کرتا رہا تو گویا کہ تم ان کے منہ پر دھول پھونک رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوگی، اور ایک روایت میں ایک فرشتہ نازل ہوگی جو آپ کی تائید کرتا رہے جب تک کہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ تو صلہ رحمی میں بدلہ نہیں ہوتا، صلہ رحمی میں حق ادا کیا جاتا ہے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اگر رشتے دار رشتے توڑتے ہیں تو ہمیں جوڑنا چاہیے، اگر وہ دور کرتے ہمیں قریب کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ بدعت بدعت میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں، نہیں، جیسے میں نے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اگر وہ گھر کا ماحول بدعت کا ہے تو گھر کی طرف نہ جائیں، لیکن رشتہ تو ٹوٹتا نہیں ہے الا یہ کہ وہ اپنے بدعت پہ ہٹ درمی سے کام لے اور آپ کو دھتکار دے، آپ مخالفت کرنا شروع کر دیں، تب تو وہ رشتہ توڑنے والے ہیں اور آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ ایک اور پہلو دیکھتے ہیں شریعت میں، بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اس میں ہمیں معاملے کو سمیٹنا ہے۔ جہاد کا معاملہ دیکھ لیں آپ، جہاد دین اسلام میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جہاد میں وہ کیا ہے؟ اگر جہاد میں کیا کیا جاتا ہے، جو کافر دشمن ہے اس کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے، یہاں تک اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کہ قتل کرنے میں بھی رحمت ہے۔ آپ کہتے ہیں دین رحمت ہے، دین اسلام، تو قتل کرنا کہاں کی رحمت کی بات ہے بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ مقصد سب سے بلند مقصد ہمارے زندگی میں، جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا صرف کافر کو قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب یہ مقصد نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد نہیں ہے یہ۔ اگر یہ کافر کلمہ پڑھ لے قتل کرو اسے، سبحان اللہ، تو مقصد پھر یہ نہ ہو نا کہ قتل کرنا ہے صرف، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے اور توحید نشر اشاعت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور دفاع جو ہے مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت کے لیے دفاع کیا جاتا ہے، یہ بلند مقاصد ہے، وہ سب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، عصبیت کے لیے نہیں، حمیت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص جہاد کرتا ہے حمیت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے دفاع کرنے کے لیے، کوئی شخص شہرت کے لیے کرتا ہے، کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاد میں اور پہلو دیکھے رحمت کر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو تیار کرتے، ایک امیر مقرر کر دیتے، جہاد کے امیر مقرر کرنا بھی رحمت ہے، اگر دو امیر تین امیر ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا، آپس میں لڑ پڑتے تو جہاد کیا کرتے؟ تو ایک امیر کا ہونا رحمت ہے، حکمران کی سرپرستی کا ہونا رحمت ہے۔ کیا تعلیمات دیتے اس امیر کو اور مجاہدین کو؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھو، اور جب مقابلہ ہو، ایک روایت میں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں جنگ خیبر کے موقع پر تو اسلام کی دعوت دینا، ارے جارو ہاتھ میں تلوار ہے اور کافر کے خلاف قتال کرنے جا رہے ہو اور پہلے دعوت دینی ہے، سبحان اللہ، نصیحت کرنی ہے اسے، دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور ایک اسی روایت میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق دین اسلام ہو بیان کرنا ہے، کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حق کا پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، کلمہ کا عمل کیسے، نہیں سمجھانا ہے کہ کلمہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، باقی سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ میدان جنگ میں بیان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دوسرے میں ڈھال ہے، اور زبان پر کلمہ توحید کی دعوت ہے، قبول کر لیتے ہیں تو نہیں قبول کرتے تو جزیہ دے دو. ان یدن وہم صاغرون, تو رہنا چاہتے اپنے باطل دین پر رہو, تمہاری تمہارا تمہارا رب کا معاملہ ہے, لیکن غلبہ دین اسلام کا ہوگا, یہ دین عزت کا دین ہے. تم اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے, ذلیل رہنا چاہتے ہو, تو اس کا ثبوت دو. ثبوت کیا ہے؟ کہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو یہ ذمی جو کافر دیتا ہے پر کفر پر رہنے کے لیے مسلمان حاکم کو, مسلمان حکومت کو دیتا ہے, اور اگر نہیں ہے تب تیسرے پر تب تلوار اٹھائی جائے گی. اچھا تلوار کس پہ اٹھائی جائے گی؟ ہر کافر کو پکڑ قتل ذبح کر دو. سبحان اللہ, اگلی تعلیمات دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ کافروں کے خلاف قتال کرتے وقت کی تعلیمات ہیں. کبھی بچے کو قتل نہ کرنا, کبھی عورت کو قتل نہ کرنا, کبھی بزرگ پہ ہاتھ نہ اٹھانا, قتل نہ کرنا. اور اس بزرگ جو کہ دینی رہنما ہے, جو کو تعلیمات باطل دین کے دیتا رہتا ہے, اگر وہ اپنی عبادت گاہ میں الگ بیٹھا ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے قتل مت کرو. جو درخت ہیں ان کو مت جلاؤ, جو گھر ہیں ان کو مت گراؤ. سبحان اللہ, تخریب کاری سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ دین رحمت کا دین ہے. جانور پر دیکھیں, جانوروں پر کہتے ہیں زحمت کا دین ہے. جانور پر دیکھیں آپ, جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب بکرا ذبح کر رہے ہیں قربانی کے لیے, ذبح کیسے کیا جاتا ہے, ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ نمبر ایک, چھری کو تیز کرنا ہے. کیوں؟ اگر تیز نہ ہوگی تو اس جانور پر اذیت ہو سکتی ہے, اسے تکلیف ہو سکتی ہے. تو آسانی کے لیے تک جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے, آسانی سے ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کرنی ہے. پھر چھری کو چھپا کے جانا ہے, دکھانا نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پہ ایک جانور دوسرے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. سبحان اللہ, رحمت کا دین ہے. دوسری روایت میں آیا ہے, ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اسے قید کر دیا, نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کے لیے, وہ بلی بھوکی پیاس تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جائے گی, جانور کی وجہ سے؟ سبحان اللہ, کیونکہ یہ رحمت کا دین ہے. دوسری بغی عورت, بدکار عورت, ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے, پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے صحرا میں ویرانے میں, کہیں سے کوئی راستہ نہیں پانی پینے کا, اسے پانی پلا دیتی ہے, اس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے, اس کی جو اس کی بدکاری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک کتے کی وجہ سے. کتے کی جان بچانے والا جنت میں جاتا ہے, یہ رحمت کا دین ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ سبحان اللہ, آج جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں, اللہ کے لیے صرف ان روایات پہ ایک دفعہ دیکھیں, نظر ڈالیں ان روایات پر, جانور پر رحم کرنے کے جو دلائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کو تیار کرتے ہو, کیا تعلیمات دیتے ہیں کافروں کے خلاف قتال کرنے کے لیے, تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ آج مسلمانوں کو بیچ میں بھرے بازار چوراہے میں جا کر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ رحمت کا دین ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ دیکھ لیں, دین اسلام میں چھوٹے بچوں پر, میں چاہتا جانور پر آخری بات کرتا لیکن کیونکہ بات جہاد کی آئی ہے اور پھر قتال کی آئی ہے اور انسانوں کا قتل کیا ہے, تو پھر جانور کے قتل کی بات بیچ میں آ گئی ہے. آخر میں تین اور چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا, ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کے احترام اور تعظیم نہ کرے, ان کے اجلال نہ کرے. چھوٹے بچوں کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے, بڑے بزرگوں کا حق ہے کیونکہ احترام کیا جائے. جو یہ دونوں کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعی دیکھیے, ہم میں سے نہیں ہے, یعنی عام معاملہ نہیں ہے. چھوٹے پر تشدد کرنے والے اور بڑے بزرگوں کے احترام نہ کرنے والے, ان کے لیے وعید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے, ابو داؤد کی روایت, ترمذی کی روایت میں آیا ہے, اور جو ہمارے عالم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو علماء کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں, تو تین چیزیں ہو گئی، چھوٹے بچوں پر رحمت کرنا، رحم کرنا، بڑے بزرگوں کا احترام کرنا اور علماء کے حق کو جاننا۔ چھوٹے بچوں پر رحم کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں، واللہ یعنی آپ ماحول دیکھیں جزیرہ عرب میں، جہاں پر کہیں سے بھی علم کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، کہیں پر نہیں، جہاں پر لوگ خشکی میں رہتے، ان کے مزاج، ان کے زندگی کے طریقے سختی پر مبنی تھے، کہیں پر دور سے بھی رحمت کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس وحی کے نور سے، دین اسلام کی تعلیمات سے اور رحمت سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں پر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، تو چھوٹی سی بیٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، تو رو رہی تھی، وقت نماز کا وقت ہو گیا، اب امامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے، یوں جیسے بچوں کو بٹھاتے ہیں یوں بٹھا دیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ نماز کے انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے داخل ہوتے ہیں۔ پیغام دیکھا کیا پیغام ہے، اسی جزیرہ عرب میں عورت کا کیا مقام تھا، اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اگر نو مولودہ چھوٹی بچی سے جب سوال کیا جائے گا کس جرم سے اسے قتل کیا گیا ہے، تو لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، یہ ایسا معاشرہ تھا، ظالم معاشرہ تھا، کہ زندہ گاڑ دیتے تھے، زمین پہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں رہنے والے لوگ، کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بچی کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بات دیکھیں، ابھی صحابی جو راوی ہے قصے کا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی بچے کو نیچے بٹھائیں گے اور نماز شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے سے اتارتے ہیں اور سینے سے لگا دیتے ہیں، نماز کی ابتدا اللہ اکبر کر کے بچے کو اٹھا لیا، بچی اٹھائی ہوئی ہے، جب رکوع پہ گئے تو بچی کو جب بٹھا دیا زمین پہ، جب سجدہ کیا، جب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے، پھر اٹھا لیا بچی کو۔ یہ رحمت ہے بچوں پر، بچوں پر رحم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں پر تشدد نہیں کیا جاتا، بچوں سے نرمی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ نرمی کے مستحق ہیں، رحمت کے مستحق ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں، بعض والدین بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، خاوند غصہ بیوی کا نکالتا ہے بچوں پر، یا باہر کا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے، بیوی خاوند کا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے، استاد اسکول میں گھر کے غصے ادھر کا غصہ سارا بچوں پہ نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب یہ بچے متشدد ہو جاتے ہیں اور شدت پسندی کو پسند کر کے ان کی زندگی بدل جاتی ہے والدین پہ، پھر یہی بچے جو ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں، معاشرے میں مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا جو ہے ہماری بات نہیں سنتا، ہمارا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کہ کس گروہ میں شامل ہو رہا ہے، ہمارے بیٹے میں تشدد نظر آتا ہے، اسے ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ہماری زندگی میں رحمت کا پہلو کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں تو پھر کس کے ساتھ؟ یاد رکھو، جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے وہ کسی اور پر بھی رحم نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو کھلی چھوٹ دے دو، جو غلطی کرے جو کچھ بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے، سب چلتا نہیں، سب نہیں چلتا ہے، چلتا وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت کے مخالف میں چلتا نہیں ہے وہ گھروں میں نہیں چلے گا، نہ ہی معاشرے میں چلے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ مار کٹائی کرنی صبح شام بس مارتے رہنا ہے، ہڈی پسلی ایک کرنی ہے؟ نہیں، اگر مارنے بھی ہے اس کے بھی شریعت کے اصول اور آداب ہیں، کب مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کس چیز سے مارنا ہے، کس حد تک مارنا ہے، اللہ کے لیے مارنا ہے، اپنے مقصد کے لیے نہیں، غصے میں مارنا نہیں ہے، اور ایسے مرنا ہے کہ نشان بھی نہ پڑے مارنے کا، صرف یہ بتانا ہے، پیغام پہنچانا ہے بچے کو یا بیوی کو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے حق میں غلطی ہوئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میرا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عورت بچے کو لے کے جاتی ہے تحنیک کے لیے، تحنیک کی مراد کیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور یعنی سب سے پہلا جو بچے کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے وہ جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں تہنیک ہوتی ہے, کھجور کا ٹکڑا لیتے ہیں اور منہ میں اسے چبا دیتے ہیں, اس کا جو سیرپ بنتا ہے اس سیرپ کو اپنے منہ سے نکل بچے کے حنک میں اندر انگلی ڈال کے جو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور بندہ اس وہ بچہ جو ہے اسے نگل لیتا ہے. تو بعض عورتیں لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک عورت لے کے گئی اپنے بچے کو کہا علیہ وسلم دعا بھی کریں گے, تو بچے نے پیشاب کر دیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں پیشاب کر دیا. تو ماں بڑی پریشان ہوئی, ارے بچے نے کیا کر دیا, امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے, شرمندہ ہوئی, کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں, تھوڑا سا پانی چھڑک دیتے ہیں, مسئلہ ہوا حل ہو گیا, مسئلہ ماں کو بھی سکون ہو گیا, بھائی ٹھیک ہے جو یعنی جو مسئلہ ہوا تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. غصہ نہیں کیا, کسی اور کا بچہ ہے, پیشاب بچہ کر دیتا ہے, بچے کو اٹھایا اس کی ماں کو دے دیا, پانی منگوایا, پانی کپڑوں میں چھڑک دیا, کیا پیغام ملا؟ نمبر ایک سب سے بڑا وہ رحمت کا پیغام ہے, ہمارے بچے پیشاب کریں بچہ ادھر اٹھا کے ادھر پھینکے گا نا دیوار پہ, ادھر دیوار پہ چپکا ہوگا بیچارہ, ریئیکشن ہوتا ہے نا ریئیکشن, ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی اپنا ہی بچہ ہے, اگر بیوی نے نیپی نہیں پہنے کبھی کھیلتا کودتا آ کے بیٹھ گیا بیچارہ گود میں, ایک ہماری گود میں جگہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہماری گود میں لیا تو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا موبائل ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پر, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. بچہ کہیں سے کھیلتا کودتا آ کے گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا تو بچے کا کیا حشر, ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. دوسرا پیغام کیا ہے کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہو بچہ ہو پیشاب کر لے تو اس کے پیشاب کو یعنی کپڑے کو دھویا نہیں جاتا, پانی چھڑکنا کافی ہو جاتا ہے, وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں النجاست المخففہ, یہ خفیف نجاست ہے کیونکہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی اچھا یعنی شریعت میں خفیف نجاست بھی ہے غلیظ نجاست بھی ہے, پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے بھائی, میڈیکلی کیا فرق ہے؟ اگر ہم میڈیکلی دیکھیں خون ہم یعنی جو بھی ہم پانی وغیرہ پیتے گردے میں گزر جاتا ہے, گردے سے پھر پیشاب بنتے میں سانے میں جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے, لیکن شرعاً فرق ہے. اگر دودھ پیتا ہو بچہ ہے تو اس کا پیشاب نجس تو ہے لیکن نجاست مخفف ہے خفیف ہے, اور اگر کھانا کھاتا ہو بچہ ہے بڑا بچہ ہے دودھ کے ساتھ کھانا بھی اس نے کھانا شروع کر دیا اس کی پیشاب کو نجاست مغلظہ ہے, کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا. رحمت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا یہ تو تھا بچوں کے تعلق سے, بزرگوں کو احترام. ایک مرتبہ سے مسلم کی روایت ہے, آپ دیکھیں سلف کی زندگی میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں, سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بس گزر رہے تھے اپنی سواری پہ سوار تھے تو ایک شخص کو دیکھا, سواری کو روکا, سواری سے اترے, اس شخص سے جا کے ملے اور پھر اس کو اپنی جو سر پگڑی تھی وہ بھی سر پہ رکھی اتار کے اپنی سواری بھی دے دی. تو جو ساتھی تھے صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کہتے ہیں آپ نے اس اعرابی ہے بدو ہے اتنے پر اس کا اکرام کر دیا ہے کہ اپنی سواری بھی دے دی سر کی پگڑی بھی دے دی, اگر آپ کچھ دے دیتے کچھ دے دیتے تو کافی تھا. کہتے جانتے ہیں کون ہے؟ کہتے نہیں. کہتا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا, اس عربی نہیں عربی کو نہیں جانتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے, نہیں لیکن اس کا والد میرے والد سیدنا عمر کا دوست تھا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا اثر دیکھیں اور اس یعنی اس شخص کا باپ جو بزرگ تھا اس کا احترام دیکھیں, اپنے والد کا احترام دیکھیں مرنے کے بعد وفات کے بعد, کیونکہ بچوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. سر کی پگڑی اتارنا عرب میں عام بات نہیں ہوتی, اپنی سواری دے دینا خود پیدا چلے گئے جہاں پر بھی تھے, اکرام ہے. اسی طریقے سے بڑوں کی توقیر اور احترام کرنا, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک روایت میں آیا ہے سید ابو بکر صدیق کے جب والد نے اسلام قبول کیا تو سید ابو بکر صدیق خود لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے اسلام قبول کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ سے کیوں لے کے آئے, میں آپ نے کیوں لے کے, میں خود چل کے جاتا, خود میں آنے والا تھا اور آپ کے والد سے ملنے والا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بزرگوں کو کس طریقے سے قدر کرتے ہیں, ہماری زندگی میں دیکھیں بزرگوں کی کیا قدر ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اگر کوئی شخص یعنی کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے یا مدیر ہے، جیسے کہتے ہیں یا مدیر، مدیر یہ جو مدیر ہوتے ہیں کس طریقے سے جو اپنے ماتحت جو اس کے یعنی امپلائی ہوتے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ صفائی والا جو ہے بزرگ ہے، وہ بیچارہ سنتا بھی بہت کم ہے عمر کی وجہ سے، اگر تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچارہ ریسٹ کر رہا ہے، مجبوری کے تحت ابھی بھی کام کر رہا ہے، 50 سال بزرگ ہیں یا 55 یا 60 سال کے بزرگ بھی ایسے دیکھے بیچارے جو ابھی مزدوری کرتے ہیں، تو مجبور ہیں بیچارے، وہ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں. ایک دفعہ بلایا چائے لے کے آؤ، وہ سدھا نہیں بیچارے، بس 2 منٹ لیٹ ہو گئے اور بیچارہ کام کو لگا ہے تو اس کی خیر نہیں، 10 گالے نکالیں گے، تم بہرے ہو، تم گونگے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، شاید کافر بھی سلوک نہ کرتے ہوں. اس لیے عجب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا دورہ کر کے آتا ہے نا یورپ کا، امریکہ کا، ایک مرتبہ واپس آ کے وہ پاگل بن جاتا ہے، کہتے ہیں وہاں زندگی تو وہاں پہ ہے، کیا اخلاق ہے، کیا ادب ہے، بڑوں کا قدر کرتے ہیں، بڑے اخلاق والے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اور بچے بڑے اخلاق والے لوگ ہیں، ٹائم کے پابند ہیں، یہ ہے 20 خوبیاں گنیں گے. یہ خوبی وہاں پہ جا کے نظر آئی ہے، شریعت پہ نظر نہیں آتی یہ خوبی، سب موجود ہے، ہمارے دین میں موجود ہے. عمل ان لوگوں نے کیا ہے جو بے دین ہیں، عمل تو ہمیں کرنا چاہیے نا، جب ہم خود عمل کرنے والے نہیں اپنے دین پہ، جب دوسروں کو دیکھتے عمل کرتے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کاش ہم عمل کرنے والے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی اچھے لگتے، دوسروں کو بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، یہ سزا ہمارے لیے کافی ہے، جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر بے دین ہمیں اچھے لگتے ہیں، سبحان اللہ. الغرض تو بڑوں کو احترام، اور علماء کے احترام بھی، آخر میں یہ بھی حق ہے علماء کا، ہمارے اوپر علماء کے احترام کیا جاتا ہے، علماء کی قدر کی جاتی ہے، وہ علماء جو توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، جو منہج السلف پر قائم ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے. یہ روافض کا عقیدہ ہے کہ جو امام ہے معصوم ہے، اور امام جو ہے جو بات کرتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ موجود ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. نبی معصوم کیوں ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معصوم عن الخطا ہے، خطا نہیں ہوتی نبی سے کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی میں وحی نازل نہیں ہوتی، اس لیے ان سے خطا کا امکان ہے. اگر کسی سلف عالم سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کا احترام باقی رہتا ہے، لیکن جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے دین کی حفاظت کے لیے، اس عالم کی قدر اس دین کی وجہ سے ہے، تو دین کی حفاظت کے لیے عالم کی غلطی کا رد کیا جاتا ہے. اگر وہ غلطی سر عام کرتا ہے اس کا رد بھی سر عام ہونا چاہیے، تاکہ اس عالم کی گردن بھی آزاد ہو جائے، اس کی پکڑ بھی نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے. اگر سبق لسانی ہوئی تو اس کو درست کی جاتی ہے اور پھر الگ سے نصیحت بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر سرعام ہو غلطی سرعام اسے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے. اگر رازداری میں کسی خاص مجلس میں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا یعنی جو ازالہ ہے یا اس کی جو نصیحت ہے وہ بھی رازداری میں کرنی چاہیے. یہ حق ہے علماء کا، احترام رسول جماعت کے علماء کا، سلف علماء کا کرنا چاہیے. آخر میں، دین اسلام رحمت کا دین ہے، مذہب السلف اور منہج السلف میں رحمت ہے، اور یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے آسان اور واحد صحیح راستہ ہے. فہم السلف اور منہج السلف، قرآن سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ سلف نے سمجھا ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست صحابہ نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ سے، اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے. تین بہترین زمانے کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالح، یا سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے. اس کے ثبوت کے لیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی تابعین، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی اتباع التابعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے تین بہترین زمانوں کی. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں، سبیل المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تو سبيل المؤمنين کو اپنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جو بھی ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، اس لیے مشاقت کرتا ہے کیونکہ سبیل المؤمنین کو نہیں اپنایا، کسی اور راستے کو اپنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی دے گا جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا جس پر وہ چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، مذہب السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں رحمت کو عام کر دے، اور زحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، اور ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.